بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سم و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان قرآن خوانی حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین اور معزز حاضرین، سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اجتماع میں شریک ہونے والے ہر مرد اور ہر عورت کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے دو بنیادی سورسز ہیں، دو اساسات ہیں، دو بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کتاب و سنت، کتاب و سنت، یہ ہمارے ہاں مستقل طور پر یہ الفاظ جو ہیں وہ گفتگوؤں میں، تقریروں میں، خطبوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے دین کی اصل دو بنیادیں یہی ہیں. البتہ سنت کے ذمن میں پھر مزید بھی ایک وضاحت ہمیں ملتی ہے. مثلاً ایک مشہور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اے مسلمانوں تم بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر رہو گے. یہ من جملہ ان پیشین گوئیوں کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمائی ہے کہ ان میں تقریباً وہی کیفیات اور وہی تمام عملی اور اخلاقی اور فکری اور نظری اور علمی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی جو سابقہ امت مسلمہ میں پیدا ہوئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں وہ تمام حالات ان پر بھی وارد ہوں گے، گویا کہ عذاب الہی کے کوڑے ان پر بھی برسیں گے جیسے کہ سابقہ امت کی پیٹھ پر برسے تھے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے کہ جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. یہ تو میں نے پچھلے جمعے میں جو مفصل خطاب کیا تھا اس کی بنیادی حدیث یہی تھی، کہ اسی کے حوالے سے میں نے جائزہ لیا کہ جیسے تاریخ بنی اسرائیل کے چار دور تھے، ایسے ہی امت مسلمہ کی تاریخ کے بھی چار دور گزر چکے. اسی طرح بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ گوہ کے دل میں گھسے تھے تو مسلمانوں تم بھی گھسو گے، اور ایک اس سے بھی زیادہ شدید بات حضور نے فرمائی کہ اگر ان میں سے کسی نے ایسی حرکت شنیعہ کی ہوگی اور اتنی بری حرکت کی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شخص ایسی حرکت کرنے والا ضرور پیدا ہوگا. اسی طرح کی حدیث یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور تمہیں مسلمانوں 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سے ایک جماعت ہوگی کہ جو اللہ کے ہاں نجات پانے والی ہوگی. تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر کاربند ہوں گے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو گویا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا سنت صحابہ. اسی طریقے سے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. تو اصل میں خلفاء راشدین بھی صحابہ کرام میں سے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے اخص الخواص کا درجہ ان کا ہے کہ انہیں امت نے وہ مقام دیا، اور ان کے زمانے میں امت ایک امت واحدہ تھی، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی علیحدہ حکومتیں نہیں تھی. تو خلفاء راشدین کے جو اجتہادات ہیں جن کو کہ امت نے تسلیم کر لیا، گویا کہ وہ اجماع کے درجے میں ہے، اس سے اونچا اجماع اب کوئی نہیں ہو سکتا اس اجماع سے کہ جو اجماع خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا. اس اعتبار سے میں نے اب تک جو بات رکھی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے دین کی اساسات اصل تو ہے کتاب و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سنت رسول کے اندر مزید اسی کی تشریح اور توضیح اور توثیق کے اعتبار سے سنت صحابہ اور بالخصوص سنت خلفاء راشدین کو شامل کیا جائے گا. اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب مذہبی لوگوں میں زوال آتا ہے تو اس کے کیا درجے ہوتے ہیں. یہ بات میں صرف مسلمانوں کے ذمن میں عرض نہیں کر رہا ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسی کمیونٹی, کوئی ایسا گروہ, کوئی ایسی جماعت ہوگی کہ جس میں اصل بنیاد مذہب پر, تو اس میں جب زوال آتا ہے تو کچھ چیزیں اس میں مشترک ہیں اور مسلمان بھی اور امت مسلمہ بھی اس سے مستثنی نہیں ہے. پہلی گراوٹ اور پہلا زوال یہ ہوتا ہے کہ دین کے احکام اور مذہبی شعائر جو ہیں ان کی روح پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور ان کی ظاہری شکل و صورت پر توجہ منتقل ہو جاتی ہے. ہر معاملے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہر حکم یا ہر فعل یا ہر عمل کا ایک ظاہر ہے, ایک اس کی روح ہے. ظاہری صورت ہی کو رسم کہا جاتا ہے. لفظ رسم کے معنی کیا ہے؟ رسم پرستی اور رسومات, یہ لفظ تو ہم بولتے ہیں, رسم کہتے کسے؟ رسم اصل میں کسی شے کی ظاہری صورت ہے, یہ رسم. رسم الخط کہتے ہیں. اب یہ قرآن مجید ہے, لکھا جاتا ہے, در حقیقت تو ان الفاظ کی یہ شکلیں ہیں, الف با تا, اس سے یہ بن گیا, یہ ظاہری شکل ہے. اصل تو مفہوم ہے جو ان کے اندر مجمر ہے, اصل شے تو وہ, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بھی کوئی لفظ چاہیے اور لفظ کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی, کوئی نہ کوئی حیث ہوگی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں رسم عثمانی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چار نسخے تیار کرائے تھے قرآن حکیم کے آفیشیل ورژن, وہ جس شکل میں لکھا گیا تھا, جس طریقے سے لکھا گیا تھا, اسے رسم عثمانی کہتے ہیں. کہ یہ وہ رسم الخط ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخے تیار کرائے تھے قرآن مجید کے, وہ اس رسم الخط میں لکھے گئے تھے. اس رسم عثمانی کی یہ بڑی اہمیت ہے, اس میں ذرا سا بھی ادھر سے ادھر فرق کرتے تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کی جو محفوظیت ہے اس میں رکھنا پیش آ جائے. مثال کے طور پر لفظ مالک عربی زبان میں دو طریقے پر لکھ سکتے ہیں, مالک میم الف لام کاف, یہ بھی مالک ہے, اور میم پر کھڑا زبر لگا دے, الف نہ لگائے, میم لام کاف, لیکن میم پر کھڑا زبر ہوگا وہ بھی مالک بنے گا. لیکن قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں یہ صرف اس دوسری شکل میں لکھا جائے گا, میم پر کھڑا زبر اور پھر لام کاف, میم لام کاف, میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ رسم عثمانی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تیار کردہ جو قرآن مجید کے مصحف تھے اور نسخے تھے اس میں لفظ اس طرح لکھا گیا. تو اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تحریر کا بھی ایک رسم ہے, اسی طرح ہر عمل کی ایک رسم کی شکل ہے, اس کی صورت ہے, ظاہری ہے, اس کی روح ہے. نماز ہے تو نماز کی ایک ظاہری شکل ہے, اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, پھر ہم رکوع کرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں. سجدہ کیسا ہونا چاہیے, انگلیاں کس شکل میں ہونی چاہیے, ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, ہماری بغلیں جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ, ہمارے پنجوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے, بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھے, یہ سب کیا ہے؟ یہ نماز کی ظاہری شکل ہے, یہ رسم ہے نماز کی. البتہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے حضور میں ہونے کا احساس ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ جیسے اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ایسے پڑھو گویا کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو. اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المؤدۃ. اب یہ جب کیفیت ہوگی, خشوع خضوع حضور قلب اور اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں, میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں, اس کے قدموں میں میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے, یہ ہے اس کی اصل روح اور وہ نماز کا ظاہر ہے. تو دین میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے, اس لیے کہ کوئی روح بغیر طالب کے نہیں ہو سکتی, کوئی نہ کوئی شکل تو ہوگی, اسی میں روح جو ہے وہ اپنا ظہور کرے گی. ہر عمل جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے. لیکن جب تک دین کا صحیح تصور رہتا ہے, لوگوں کو اگرچہ جو رسم ہے, جو ظاہر ہے, اس کی بھی اہمیت ان کے سامنے رہتی ہے, اس کا بھی التزام کرتے ہیں, اس کی بھی پوری احتیاط کے ساتھ پابندی کرتے ہیں, اس میں بھی کمی و بیشی نہیں کرتے, لیکن ان کی اصل توجہ روح پر. پہلا زوال یہ آتا ہے کہ روح پر سے توجہ ہٹ گئی ہے اور سارا زور, ساری توجہ, سارا قیل و قال, ساری بحث و تمہید, ساری گفتگو، سارے فتوے، استفتاء، وہ سب کے سب اس کے ظاہر سے متعلق ہونے لگتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظاہر تو ناپ تول کے اعتبار سے بالکل صحیح، سب چیز درست، لیکن اندر سے روح غائب. یہ ہے پہلا زوال کا مرحلہ جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے. مختلف اشعار ان کے ہیں لیکن ایک شعر بہت عام ہے، اسے میں نے بھی اس کے مصرے کو بہت عام کیا ہے کہ رہ گئی رسم ازا روح دلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اذان کی ایک روح ہے، روح بلالی جس کو جس سے تعبیر کیا ہے، ایک طرف اذان کے الفاظ ہے ان کو بلا دینا ہے، بلند آواز سے ادا کر دینا ہے. تو رسم ادا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، نماز رہ گئی لیکن حضور اور خشوع اور خضوع اور خشیت الہی اور استحضار اللہ کا یہ نہ رہا. یہ پہلا درجہ ہوتا. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے، اب یہ بات سمجھ لیجیے منطقی طور پر، جب ایک چیز کم ہوئی اس کمی کا کچھ احساس ہوتا ہے لوگوں کو، اس احساس کو اور شکل سے پھر وہ اس کی تلافی کرتے، اور وہ یہ کہ رسم میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، رسومات نئی سے نئی، نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں. در حقیقت یہ ایک تقاضا ہے اس کا کہ روح پر سے توجہ ہٹ گئی، تو جو توجہ وہاں تک ہونی چاہیے تھی وہ توجہ اپنا کوئی اور مصرف، کوئی اور ہدف تلاش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری چیزیں جو ہے وہ اور بڑھتی چلی جاتی، ان سے بھی زائد کے جو شریعت میں بتائی گئی. یہ ہے اصل میں دوسرا مرحلہ، اس کا نام بدعت ہے، نئی چیزیں ایجاد کرنا، نئی رسومات، نئے معاملات. اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے بنیادی طور پر کہ ایک عام طور پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اجتہاد بھی تو ہے دین کے اندر، اور نمبر دو یہ کہ حضور کے زمانے میں تو اونٹ پر سفر کرتے تھے، تو آج ریل گاڑی پر کیوں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک ہے تمدنی طریقے اور تمدنی جو بھی ہمارے وسائل و ذرائع ہیں، اس میں سائنس کی ترقی سے اضافہ ہوا ہے، اور ایک ہے انسان کے معاملات، قانونی معاملات جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں، ان میں نئی شکلیں پیدا ہو جائیں گی. جیسے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اب ٹرک ایجاد ہو گئے، ٹرکوں پر زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باربرداری کے اونٹوں پر تو زکات نہیں ہوتی تھی، صرف ان اونٹوں کی زکات کی جاتی تھی کہ جو گلے پالے جاتے تھے بیچنے کے لیے. لیکن جو کوئی شخص اپنے پاس چند اونٹ رکھتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مزدوری کرے گا اور وہ لوگوں کا مال ادھر سے ادھر لے جائے گا، باربرداری، تو ان اونٹوں کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. تو آیا یہ جو ٹرک ہے، ایک ایک ٹرک جو ہے دس دس لاکھ کا ہے، لمبے لمبے ٹرالے چل رہے ہیں، تو آیا ان کو بھی انہی اونٹوں پر قیاس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، نئی صورت پیدا ہوئی. تو نئی صورت معاملہ میں شریعت کا حکم تلاش کرنا، اور نمبر دو یہ کہ جو بھی تمدن کی ترقی سے نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. اور ایک ہے تعبدی امور، حصول ثواب کے لیے یا عبادت سمجھ کر جو کام کیے جاتے ہیں ان میں کوئی شکل نہیں اختیار کرنا. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جہاں تک تعبدی امور ہیں، عبادت سے متعلق جن کو ہم سر انجام دیتے ہیں حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ہمیں درکار ہے، اور وہ عبادات کے ذیل کی چیزیں ہیں، ان میں وہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ صاحب ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اب ہم ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں تو نماز کے اندر بھی کیوں نہ کوئی اور شکل اختیار کر لی جائے، اور دوسرے اور احکام کے اندر بھی نئی نئی صورتیں کیوں نہ ایجاد کر لی جائیں. تو ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. حصول ثواب کے لیے اور تعبدی امور کے دائرے میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا اور بات ہے، اور تمدنی ترقی کے نتیجے میں کسی نئی چیز کا استعمال یا جو نئے معاملات پیدا ہو گئے ہوں، نئے مسائل پیدا ہو گئے ہوں، ان میں شریعت کے حکم کو تلاش کرنا، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. اس میں گڈمٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بحث و تمہیس میں الجھ کر ان میں پھر خلط میں مبحث کر دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں میں فرق ہونا چاہیے. تو یہ تین باتیں میری تمہیدی ہوئی. اصل میں تو ان تمہیدوں کے ذہن میں راسخ ہونے کی ضرورت ہے. یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر تو سارا معاملہ صاف ہو جائے گا. پھر اصول ہے، اصولوں کو آدمی استعمال کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. الجبرے کے فارمولے ہیں، وہ کسی کو آتے ہیں تو بڑے سے بڑے پرابلم جو ہے وہ ان فارمولوں کے مدد سے وہ حل کر لے گا. تو تین اصول میں پھر گنوا رہا ہوں. نمبر ایک یہ کہ ہمارے دین کی اصل اساس دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ سنت رسول میں مزید توسیع ہے سنت صحابہ اور بالخصوص سنت خلفائے راشدین. دوسری بات یہ کہ دین کے ہر معاملے میں ہر عمل میں ایک اس کا ظاہر ہے، اس کی ظاہری شکل ہے اور صورت ہے، ایک اس کی روح ہے، اصل مقصود ہے. دونوں پہلو جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں، دونوں کو اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے. سلو کما رہے تم انہیں مسلی نماز، ایسے کہو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ گویا کہ ظاہر ہے جو ہم نے اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں جو پہلی گراوٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کی روح سے توجہ ہٹ کر صرف اس کی ظاہری شکل پر اور رسم پر آ جاتی ہے، اس کی صورت پر. اور اس سے اگلا قدم جو گمراہی کا اور زوال کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسم میں اور اضافہ، مزید بدعات، نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں، اس لیے کہ وہ روح کی جو توجہ، روح پر جو توجہ صرف ہو رہی تھی، جب روح پر سے توجہ ہٹ رہی تو اس توجہ کو اپنا ایک نیا ہدف چاہیے، اور وہ ہدف اس طریقے سے پورا ہوتا ہے کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر دینا. ان نئی رسموں کو ہم بدعات کہتے ہیں. تیسری بات میں نے یہ کی کہ بدعات کے ضمن میں یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوگا تعبدی امور میں، ان معاملات میں جو ہم حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں، عبادت کا مطلب، جہاں تمتنی ایجادات کا تعلق ہے یا انسانی معاملات کے اندر نئی شکلوں کا پیدا ہو جانا اور نئے مسائل کا سامنے آ جانا، ان میں اجتہاد کرنا، یہ بالکل دوسری جو چیزیں ہیں ان کو آپس میں گٹمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب میں جو چیزیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں اس پر رائج ہو گئی ہیں، اب ان پر ان چیزوں کو اپلائی کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں بہت زور جو ہے اس وقت، وہ تیجا ایک کبھی ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اس کا نام بدل گیا، سوئم ہو گیا وہ، لیکن تیجا تو ہندی لفظ تھا اور یہ اصل رسم تھی ہندوانہ. ہندوؤں میں عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے تیسرے دن وزٹ کرنے آتی ہے اس کے گھر میں، اور اس وقت اس کے استقبال کے لیے کوئی فنکشن ہونا چاہیے، لوگ جمع ہو. تو اس طریقے سے چنانچہ ہمارے علاقے میں، یہ ہریانہ جو اب کہلاتا ہے ہندوستان کا، وہاں ایک کہاوت بھی ہے، جاٹ قوم بڑی سخت قوم ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں کے جاٹ مرا تب جانیے جب تیجا ہو لے، یعنی جاٹ کے مرنے پر اعتماد نہ کرو، پتہ نہیں پھر اٹھ کھڑا ہوگا، یہ اس لیے کہ یہ بہت سخت جان شے ہے. تو جب تیجا ہو لے، یعنی سوئم بھی ہو چکے اس کا، تین دن گزر لے اور وہ دوبارہ کہیں نظر نہ آئے، تب سمجھو کہ وہ مر گیا ہے. یہ تیجا چکے چلا وہاں سے، تو ہمارے یہاں بھی آ گیا، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اس کو مشرف با اسلام کیا کہ ہندی سے فارسی میں لائے، اس لیے کہ آفیشیل لینگویج تو فارسی تھی پہلے، انگریز کے آنے سے پہلے، بلکہ انگریز کے بعد بھی بہت عرصے تک. تو وہ تیجے کی بجائے سوئم ہو گیا. تیسرے دن بیٹھ رہے ہیں، کچھ گٹھلیاں گن رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی وہ چنے ہیں ان میں کچھ وہ کھیلے ڈال دی ہیں، مکھانے ڈال دیے ہیں، ایک تقریب بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گئے، ایک رسم ہو گئی. ہمارے بہت سے علماء نے ان کا بڑا شدید، انہوں نے بڑی ہمت کی اور ان بدعات کی بڑی مخالفت کی. ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے کہ انہوں نے یہ رد بدعات اور رد رسومات کے اندر اصلاح الرسوم وغیرہ کے عنوان سے باقاعدہ تصانیف کی، اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ ان کا شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں، اور یہ تمام چیزیں نئی بدعات ہیں جو شامل کی گئی. لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے پاکستان میں آنے کے بعد، کہ اس حلقے کے بھی بعض علماء بیچارے مجبور ہو گئے، میں لفظ مجبور کہہ رہا ہوں، کہ اب کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھوں کا معاملہ ہو گیا. اب بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اس میں قالین بھی بچھانے ہیں، ان کو آراستہ پیراستہ بھی کرنا ہے، اور وہ چیزیں تو سیٹھوں کے ہاں سے آ سکتی ہیں، غریب آدمی تو نہیں لا سکتا. لہذا اب سیٹھوں کی طرف سے فرمائش آتی تھی اور ان کے ہاں کوئی اس قسم کی رسم ہو تو اس کا رد کرنا، اس کا انکار کرنا بہت مشکل. لہذا اب ایک لفظ استعمال کیا گیا، قرآن خوانی، تیسرے دن جا کے جمع ہو جائے، قرآن خوانی کر لیں. یہ در حقیقت ایک طرح کی شکست تھی جو ہمارے بعض علماء نے تسلیم کی، اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے. اس میں تھوڑی سی بہتری تو کر دی کہ وہ دانے نہیں گنے جاتے، وہ مکھانے یا وہ جو ہے جنے وہاں نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ وہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس میں بھی وہی ایک رسم اور لوگوں کا جمع ہو جانا، ایک تقریب کا منعقد ہو جانا. اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کا یہ ایک شغل بن گیا کیونکہ ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک جذبہ اور کچھ کام ہونا چاہیے. اچھی اچھی آبادیاں کراچی میں بنی، لاہور میں بنی، بڑے عمدہ عمدہ بنگلے ہیں اور ماربل کی جو ہے وہ لائننگ کے ساتھ کوٹیاں بن گئی ہیں، اب وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ تو دین و مذہب کا ہونا چاہیے. اب خواتین نے یہ کیا کہ چلے عورتیں اور کام کرتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں یا کسی اور قسم کی تقریبات میں جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم مذہبی تقریب میں خواتین کو جمع کریں. قرآن خوانی ہو رہی ہے، آ جائیں، جمع ہو جائیں، قرآن پڑھیں گے، تاکہ مذہبی جذبہ رکھنے والی کچھ خواتین آ جائیں، پھر کوئی اچھی بات بھی انہیں بتا دی جائے، کوئی خیر کا کلمہ بھی سنا دیا جائے، کوئی تھوڑی سی دعوت و تبلیغ بھی ہو جائے، اور ایک یہ کہ شناسائی بھی باہم ہو جائے ملنے جلنے کا، کہ یہ تقریب بجائے یہ کہ کوئی اور شکل ہو، تو کیوں نہ یہ قرآن خوانی. یا کہیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ آیہ کریمہ کا ورد ہو رہا ہے، تو مختلف جو ہے عنوانات کے تحت اس قسم کے اجتماعات ہمارے ہاں ہونے لگے. اور اس میں یقیناً فادیت کا پہلو ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس عنوان سے اگر کسی اچھے جذبے کے تحت کچھ عورتیں جمع ہو جائیں، خواتین جمع ہو جائیں، تو اس میں کوئی برائی کا پہلو تو نہیں ہے. وہ ناچ گانے کے لیے تو جمع نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ کوئی فینسی ڈریس شو کے لیے تو جمع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئی. تو یہ ہے مختلف چیزیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. تو ہمیں اصل میں ہر شے کو اس کی اصل تہ تک پہنچ کر سمجھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا. ان تمام چیزوں کے ضمن میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے معاملات در حقیقت شریعت اور دین کے اعتبار سے بالکل نئی ایجادات ہیں، جن کا دین میں کئی دور دور تک کوئی بھی نشان بھی ہمیں نہیں ملتا. فوتیدگی کا معاملہ ہمارے ہاں، تجہیز و تدفین، مردے کو نہلانا، کفن دینا، تدفین دفن کرنا، نماز جنازہ، اس کے بعد ہمارے ہاں جو رسم بھی ہے اس کے بعد وہ بدعت ہے. اس کا ہماری شریعت میں یا صحابہ کرام کے طریقے میں یا یہ کہ خلفاء راشدین کے طریقے میں کہیں کوئی دلیل کوئی ثبوت موجود نہیں. جو دین ہمیں اللہ نے دیا اللہ کے رسول کے واسطے سے وہ تو یہاں تک ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ باقی ہے. وہ تیجے اور ساتویں اور دسویں اور پھر چالیسویں اور پھر برسیاں اور برسیوں کے ساتھ جو ہے یہ لمبا چوڑا نظام، ان کا کوئی ہمارے دین کے اندر جو ہے کوئی سراغ نہیں ہے. اگر دین نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت صحابہ اور سنت خلفاء راشدین کا، تو یہ چیزیں بے بنیاد ہیں. اب اس میں دلیل دینا کہ اس میں یہ فائدہ تو ہے، اس میں وہ فائدہ تو ہے، یہ در حقیقت ایک غلط جگہ پر اپنی قوت دلیل، قوت استدلال کا استعمال ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا دین نام ہے ان چیزوں کا، ما انا علیہ واصحابی، تو اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور عقلی اور منطقی دلیل اگر کوئی ہے بھی تو ہم اسے استعمال نہیں کریں گے، انتعبدی ہوا. باقی یہ ہے کہ دلیل بڑی اچھی دی گئی ہے اس تحریر میں جو پڑھ کے سنائی گئی ہوگی، کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی بہت سارے ثواب، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز اور نماز میں سجدہ جو ہے، سجدے کے بارے میں فرمایا گیا حضور ہی کے الفاظ ہے کہ اقرب ما یقول العبد الی اللہ فی السجود، کہ اللہ کا بندہ قریب ترین اپنے رب سے ہوتا ہے سجدے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے میں سجدے میں قرآن پڑھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ سجدے میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. قرآن پڑھنا بھی نیکی کا کام اور سجدہ کرنا بھی بہت بڑا نیکی کا کام، لیکن ان دونوں کو اگر آپ جمع کر دیں گے سجدے میں قرآن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یا ہمارے علماء سادہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، سجدہ تو اچھی بات ہے، آپ ذرا تیسرا سجدہ کر کے دیکھیے وہ رکعت ہی خراب ہوئی، نماز ہی ختم ہو گئی. حالانکہ سجدہ تو بری شہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں جہاں دو سجدے ہیں وہاں دو ہی سجدے کرنے ہوں گے، اگر آپ نے تیسرا کر لیا تو وہ نماز آپ کی باطل ہو گئی. بہرحال دلیلیں اس کی بہت ہیں، لیکن میرے نزدیک اصل دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دین نام ہے، اس طرح کے علامہ اقبال کے شعر میں ہے کہ دین ہم آؤں، دین تو نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ذرا ایک یعنی شاعرانہ انداز ہے کہ یہاں قرآن کا ذکر بھی نہیں، دین ہم آؤں، اس لیے کہ در حقیقت قرآن بھی ہمیں محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے تو دین محمد ہی محمد ہے، انہی کا دیا ہوا قرآن ہے، انہی کا فرمودہ جو ہے وہ حدیث ہے، انہی کا عمل جو ہے وہ سنت ہے. تو یہ ہے اصل شہ، تو یہ کہ دین ہم آؤں، اگر بہو نہ رسی بھی تمام عجم حلوز میں دانا رموز ندی ورنہ زدے بند حسین احمدی تبو نجمی سرود بر سر ممبر کے ملنے تک وطن جب خبر مقام محمد عربی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جس مسئلے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ اس مسئلے کی ایک علیحدہ شرح ہے کہ علامہ اقبال نے پھر اپنے اشعار واپس لے لیے تھے، لیکن یہ کہ یہ جو آخری شعر ہے کہ اصل میں تو دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہمابوس اگر بہور رسیدی تو مقبول ہو. اس سے اگر یہ بات قائم ہو جائے تو پھر کسی مسئلے میں انسان کو دقت نہیں ہوتی اس کے سمجھنے میں. البتہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ میں دوسرا پہلو اب سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ہم اس میں فتوے کی زبان استعمال کریں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. افہام و تفہیم، بات کا سمجھانا، بنیاد کو مضبوط کر دینا، اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہے یہ نتائج ذہن میں نکلتے چلے آئے. لیکن ہم نے ان میں سے ایک ایک چیز کو ٹارگیٹ بنایا، اس کے اوپر فتویٰ داغ دیا، تو اس سے کنٹروورسی شروع ہوگی، اختلافی بحثیں شروع ہو جائیں گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایسی فضا پیدا کر دی جائے، ایسا ذہن بنا دیا جائے کہ یہ بات بالکل ٹھک جائے، واضح ہو جائے کہ دین نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی. تو جو چیز ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہیں ملتی، اور حضور کے عمل میں اور صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ملتی، اب وہ کوئی اور شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے، وہ چیز ہمارے دین کا جز نہیں ہے. اس کے بارے میں تو وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مزاد فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین کے اندر کسی نے اگر کوئی نئی چیز نکالی کہ جو اس میں سے نہ ہو تو فہو رد، کے دونوں معنی لیے گئے، وہ شے بھی مردود اور وہ شخص بھی مردود ہے اللہ کے ہاں جس نے کہ اس چیز کا اضافہ کیا ہے. تو پہلی بات تو ان قرآن خانیوں وغیرہ کے بارے میں اور جو یہ رسومات ہماری چل رہی ہیں ان کے بارے میں. ایک مسئلہ ذرا اس سے آگے جو ہے وہ اختلافی ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب کا مسئلہ. ایک تو ہے حصول ثواب، آپ اپنے لیے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں اضافی طور پر، فرض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، فرض واجب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں حصول ثواب کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں حصول ثواب کے لیے. صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، اور یوں نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں. جو شخص تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے گویا کہ اسے 30 نیکیاں اس کے حساب میں درج ہو جاتی ہیں. تو یہ سب صحیح ہے. ایک تو حصول ثواب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. یہ فطری طور پر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہوں یا جو بھی ان کے محبوب اقربا میں سے، اعزاء میں سے، دوستوں میں سے جو فوت ہو گئے، اب ان کی کوئی خدمت ہم اور تو سر انجام نہیں دے سکتے، کوئی ثواب انہیں پہنچائیں. ایصال ثواب کے مسئلے میں ایک اختلاف ہے جو ہمارے ہاں علماء کے مابین ہے. اس میں میرا اگرچہ اپنا ایک ذوق ہے، ایک خاص نقطۂ نظر ہے جس کے ساتھ مجھے اتفاق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمن میں چونکہ دوسری طرف بھی بڑے جید علماء ہیں جن کا کہ میں احترام کرتا ہوں، کہ خلوص اور اخلاص کا قائل ہوں، لہذا اگر کچھ لوگ اس کے اوپر ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو بھی میں اعتراض نہیں کرتا. اس لیے کہ ایک چیز جب اس طرح کے علماء کے مابین اختلافی ہو جائے تو اس میں ہمیں اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، قلب میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. آپ خود وہی رائے رکھیں جس پر آپ کے دل کو انشراح ہے، لیکن یہ کہ اس کو خام خواہ دوسروں پر ٹوسنے کی کوشش نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس کو خام خواہ کا موضوع بنانا، اسی پہ تقریریں، اسی پہ دروس جو ہے وہ دیتے رہنا، یہ در حقیقت حکمت تبلیغ کے منافی ہے. ایصال ثواب کے بارے میں جو رائے جس سے کہ مجھے اتفاق ہے، وہ وزنی مجھے معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ مالی عبادات کے ذریعے سے تو دوسروں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ بدنی عبادات کا ثواب جو ہے وہ انسان کو صرف اپنے ہی تک وہ محدود رہتا ہے، دوسروں کو وہ نہیں پہنچایا جا سکتا. اب یہ جیسے کہ نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، یہ تو آپ پڑھیں گے اپنے لیے پڑھیں گے، آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ یہ کہیں کہ اللہ میں نے یہ اتنے نفل پڑھے ہیں، 100 نفل پڑھے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو چونکہ یہ خالص جو ہے بدنی عبادت ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ ہی کی ذات تک رہے گا، وہ دوسروں تک نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے دوسرے ہیں، مثلا حج ہے، عمرہ ہے، بہت سے لوگ عمرے کرتے ہیں، یہ عمرہ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے کیا، یہ عمرہ میں نے فلاں کی طرف سے کیا، تو میرا وہاں بھی موقف یہی ہے، یہ بدنی عبادت ہے. خاص طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اپنے حج کے لیے، پھر وہ عمرے کرتے رہتے ہیں، یہ تو اصل میں جو کچھ خرچ کیا انہوں نے وہ تو اپنے حج کے لیے کیا ہے، اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خالص ایک بدنی عبادت ہے ان کی، جس میں انہیں مشقت پڑ رہی ہے. بدن تو ان کا استعمال ہوتا ہے اور بڑی مشقت ہے، آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ طواف ہی طواف نہیں ہے، اس میں صحیح بین الصفا والمروہ بھی ہے، اور جب میری عمر میں آدمی آ جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آسان کام نہیں ہے، کافی مشقت طلب بات ہے. لیکن یہ بہرحال بدن کا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی ان کی اضافی مالی جو ہے وہ کوئی مزید ان کے اوپر زیر باری نہیں آتی. تو ان میں میرا ذوق وہی ہے جو ہمارے ہاں جو معروف معنی میں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے ان حضرات کا ذوق ہے کہ مالی عبادات کا ثواب تو دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے. مثلا آپ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور کوئی نیک کام جس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دین کا کوئی کام ہے جس میں پیسہ خرچ ہوا ہے، اس کا ثواب تو دوسروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے ہاں یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ پروردگار اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں فوت شدہ کو یا خود زندہ کو، اس کو بھی یہ ثواب پہنچ جائے. لیکن یہ کہ مالی جو یہ بدنی عبادات کا ثواب نہیں، ثواب اپنے لیے ہے، دوسروں کو نہیں پہنچایا جا سکتا. قرآن خوانی بھی ظاہر بات ہے کہ خالص بدنی عبادت ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے وقت لگایا ہے، قرآن پڑھا ہے، یہ بھی خالص بدنی عبادت ہے. لہذا اس کا بھی ایصال ثواب کا اگر وہ فارمولہ کوئی شخص مان لے تو پھر یہ کہ اس کا بھی کسی ایصال ثواب کا کوئی تعلق نہیں. اس میں دلیل جو سامنے آتی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ مالی عبادات میں یا مالی جو کام کیے جائیں خیر کے نیکی کے، ان میں خلق کو فائدہ پہنچتا ہے، لہذا ان کا ثواب بھی کسی اور کو منتقل ہو سکتا ہے. جبکہ بدنی عبادت کا فائدہ صرف انسان کو خود اپنی ذات کو پہنچتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی کیونکہ آیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ فرض کیجئے آپ کے والد فوت ہو گئے اور وہ صاحب استطاعت تھے، وہ انہیں حج کرنا چاہیے تھا، انہوں نے حج نہیں کیا. اب اگر آپ حج کر دیں گے تو ان کی طرف سے حج جو ہے وہ ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا ان کے ذمے سے. اس میں اگرچہ ذرا سی ایک بار حضرات اضافی شرط لگاتے ہیں بشرطے کہ انہوں نے وصیت کی ہو. اگر وصیت بھی نہیں کی ہو تو وہ تو معاملہ جو ہے ان کے ذمے جو فرض حج تھا وہ گویا کہ ادا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو آپ اگر حج کر دیں گے تو ان کی طرف سے حج جو ہے وہ نہ حج کرنے کی جو ذمہ داری تھی، جو عذاب اس پر آتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اسی طرح زکات کسی کے ذمہ تھی اور اس نے نہیں دی، تو اگر اس کی طرف سے کوئی اور شخص زکات ادا کر دے تو زکات ادا ہو جائے گی. اس لیے کہ زکات کا فائدہ تو غربا کو پہنچنا تھا، اور اب آپ نے ادا کر دیا تو غربا کو پہنچ گیا. وہ حق تھا فقراء کا جو کسی وقت روک لیا گیا، اب اگر وہ حق فقراء کو پہنچا دیا گیا تو گویا کہ اس کی ادائیگی کی صورت ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرض اگر آپ کے کسی عزیز کے ذمے ہو، وہ فوت ہو گیا ہو، تو قرض اگر آپ ادا کر دیں گے قرض ادا ہو جائے گا اس کی طرف سے. تو یہ کہ زکات بھی ایک نوعیت کا قرض تھا فقراء کا اس شخص پر جو کہ اس نے ادا نہیں کیا، وہ اگر اس کے کسی عزیز نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں. اسی پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ مالی عبادات کا ثواب دوسروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے. البتہ بدنی عبادات کا ثواب جو ہے وہ تو انسان کو اپنے ہی لیے ہے، وہ ملے گا، اس کو کسی اور کے نام منتقل کرنے کا کوئی معاملہ نہیں. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ رائے میری ہے، لیکن بہت سے علماء خصوصاً حلقہ دیوبند کے علماء کی رائے ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر ثواب جو ہے وہ بخشا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو عبادات ہیں نوافل پڑھ کر یا عمرے کر کے ان کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے میں اس میں کوئی اصرار نہیں کرتا، سواد والا اصرار، اور مجھے اس پر کوئی زیادہ وہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی رائے ہے وہ اس پر عمل کرے تو میں خام خواہ اس سے الجھوں گا نہیں. اگرچہ میری رائے وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، جسے میری رائے پر اعتماد ہو وہ تو رائے یہ ہے. میں اصل میں چھپا نہیں سکتا اپنی اس بات کو، یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے کہ جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں اگر کوئی مسئلہ میرے سامنے رکھا جائے اس میں اگر کتمان سے کام لوں گا تو اللہ کے ہاں میں مجرم بنتا ہوں. مجھے وہ بات کہنی ہے کہ جو میری رائے ہے، البتہ یہ کہ میں اس پر اس لیے زیادہ زور نہیں دیتا کہ میرے نزدیک بہت سے علماء کرام جو بہت جید ہیں اور ان کا رتبہ ہے، مقام ہے، اس کے قائل ہے، لہذا اس میں میں شدت اختیار نہیں کرتا. البتہ ایک بات کی شدت اس میں بھی میں اختیار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر کیے جائیں یہ اور بات ہے، ان کے لیے اجتماعات منعقد کیے جائیں یہ خالص بدعت ہوگا. آپ اپنے طور پر قرآن پڑھیں جن کی یہ رائے ہے، تنہائی میں آپ نے قرآن پڑھا ہے اور اس کا آپ ثواب کسی کو پہنچا دیتے ہیں تو یہ ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں تو ان حضرات کی جو رائے ہے مجھے، میں یہ کہوں گا کہ چاہے مجھے اختلاف ہو لیکن یہ کہ میں اس میں اس کی شدید مخالفت نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ یہ اس کے لیے اب اجتماعات منعقد کیے جائیں، وقت طے کیا جائے، لوگ آئیں مل کر بیٹھے، تقریر کی شکل بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خالص بدعت ہے. اس کے اندر اسی سختی کے ساتھ مخالفت جو ہے میرے نزدیک وہ ضروری ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو علماء وہ رائے رکھتے بھی ہیں کہ جو رائے میں نے ان کی بیان کی ہے آپ کے سامنے وہ بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ بھی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے تقریبات منعقد کی جائیں. اس زمن میں جو آخری بات ہے وہ میں کر دوں, اصل میں ان ساری چیزوں کا ہمارے ذہن میں اہمیت اختیار کرنا ہی ایک مرض کی علامت ہے. ان مسائل کی اہمیت ہمارے سامنے ہونی ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہمارے دین کی محکم تعلیم ہے ہمارے سامنے رہے وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى. اصل تو قانون یہ ہے جو عقلی بھی ہے اور نقل پر مبنی بھی ہے, کتاب و سنت پر مبنی ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال ہی سے فائدہ پہنچتا ہے. ہر شخص اپنے اعمال ہی کا, اگر وہ برے ہیں تو ان کا وبال جو ہے وہ بھیجے گا اور اگر اچھے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ملے گا. قرآن مجید میں بار بار آیا ہے لا ما کسبت والیہا ما اکتسبت, ہر جان جو ہے جو کچھ اس نے نیکی کمائی ہے وہ اسی کے لیے ہے اور جو کوئی برا کام کیا ہے اس کا وبال بھی اسی پر آنا ہے. اور لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى, نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی. البتہ جو محنت اس نے کی ہے وہ اسے دکھا دی جائے گی, وہ کہیں جو ہے اوجھل ہونے والی نہیں ہے, ضائع ہونے والی نہیں. یہ بنیادی تعلیم جب پختہ ہو جائے تو اب اس پر جو چیز ہمیں اضافی ملتی ہے وہ ہے دعا, استغفار. دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی پابند نہیں رکھی سوائے اس کے کہ ہم مشرکین کے لیے کفار کے لیے دعا نہیں کر سکتے, ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہدایت کی دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کتنا ہی فاسق و فاجر ہو مسلمان اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, چاہے وہ فوت ہو گیا ہو چاہے وہ زندہ ہو. یہ دعا ہی اصل میں شفاعت ہے. شفا کہتے ہیں دوہرا کر دینا کسی شے کو. شفا ایک بات میں کسی سے کہہ رہا ہوں, درخواست پیش کر رہا ہوں, کسی نے دوہرا کر وہ بات کہہ دی اور اس میں اضافہ کر دیا, اس میں کچھ مزید تاکید ہو گئی, یہ شفاعت ہے. تو در حقیقت دنیا میں بھی ہم استغفار کرتے ہیں کسی کے لیے تو یہ شفاعت ہے, اے اللہ فلاں بندے کو معاف فرما دے, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. یہ دعا کرنے کا ہمیں ہر وقت حق ہے اور اس دعا کی تاثیر میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے کسی نیک عمل کے کرنے سے. آپ نے ابھی نماز پڑھی, اب دعا مانی ہے, اب ایک کیفیت ہے آپ کی, ابھی آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے, سجدہ کیا ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہے ہیں, یہ کیفیت جو ہے اس وقت آپ کے دل کی وہ بہت مختلف ہے, آپ کی اندرونی نفسیاتی کیفیت مختلف. اس میں دعا کریں گے تو یہ دعا کی تاثیر بہت ہوگی. ایک عام حالت میں دعا آدمی کرتا ہے, دیکھیے کہ خاص حالات ہوتے ہیں, ابھی آپ نے قرآن پڑھا ہے, تلاوت کی ہے, اس پر تدبر کیا ہے, غور کیا ہے, اس وقت آپ کی باطنی کیفیات جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے, آپ کے اندر سوز و گداز کی ایک کیفیت ہے, تعلق مع اللہ کا کچھ تھوڑا سا اس وقت جو ہے آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے, اس حالت میں آپ دعا کریں تو کیا کہہ دیں کہ دعا دعا میں بڑا فرق ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے آپ نماز پڑھ کر دعا کریں, آپ قرآن مجید پڑھ کر دعا کریں, آپ کسی حال میں بھی دعا کریں, کسی حاضر کے لیے, کسی غائب کے لیے, کسی زندہ کے لیے, کسی مردہ کے لیے, تو اللہ نے تو کوئی اس کے اندر پابندی ہم پر رکھی نہیں, اس کے اندر کوئی ہمارے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی حدود ہم پر عائد نہیں کی ہے. اور تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خزانے اتھا ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے اس کام کا ثواب پہنچا دے تو گویا کہ ہم نے تو خود بہت محدود کر دیا معاملے کو, کیا وہ ہمارا کام اور کیا وہ ہماری نیکی اور کیا اس کی اہمیت ہوگی. اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ شاید ہمیں بڑا غرہ ہے اپنے اس نیک عمل کے اوپر کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, ابھی بڑا تیر مارا ہے, تو اے اللہ ہمارے اس قرآن کا جو ہے ثواب فلاں کو پہنچا دے. ایک طرف تو یہ کہ اپنے اس فعل کے اوپر ایک غرے کی اور ایک مغرور ہونے کی کیفیت ظاہر ہوئی, اور ایک یہ کہ آپ نے خامخواہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ میں بات بتا رہا ہوں ہاتھ باندھ دیے کہ بس اتنا ہی ثواب دینا ہے اور زیادہ نہیں دینا اسے, جتنا میں نے یہ پڑھا ہے بس اس کا ثواب. تو ان دونوں اعتبارات سے یہ انداز ہی میرے نزدیک تو بڑا عجیب سا ہے, مجھے کم سے کم پسند نہیں, میرے مزاج کو اس سے مناسبت نہیں ہے. اللہ کے خزانے, اللہ تعالیٰ تو یرزق من یشاء بغیر حساب, اور آپ پر اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جو چاہو مانگو, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ دنیا میں تو کسی شخص سے تم مانگتے ہو تو وہ ریزنٹ کرتا ہے کہ کیوں اس نے مجھ سے سوال کیا, اسے ناگوار گزرتا ہے. اللہ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی اس سے سوال نہ کرے, اللہ کو تو پسند ہے کہ لوگ اس سے دعا کریں. اگر کوئی استغنا برت رہا ہے اللہ سے دعا نہیں کر رہا تو یہ چیز اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے. جبکہ دنیا میں کبھی کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو چلیے وہ دے بھی دے, لیکن ناگوار ضرور ہوتا ہے کہ استخام کا کیوں مجھ سے یہ سوال کیا, مجھ سے یہ مانگی چیز. تو اللہ کا معاملہ تو یہ مانگو جو مانگنا چاہو. لہذا اصل شاید دعا ہے. اس دعا کی اہمیت کو ہم نے چونکہ بھلا دیا, اور بھلا بھی اس لیے دیا, سچی بات ہے یہ آخری سچی بات جو ہے سب سے کڑوی وہ بھی میں عرض کر دوں, دعا اس لیے ہم سے جاتی رہی, ہم محروم ہو گئے دعا سے, کہ ہمارے اندر اللہ کے ساتھ وہ مخلصانہ تعلق نہیں ہے. کس منہ سے مانگے اللہ سے جبکہ ہمیں پتا ہمارے کرتوت کیا ہیں, ہم کرتے کیا ہیں, حرام خوریاں کرتے ہیں, ہماری معاش جو ہے وہ حرام سے چلی آ رہی ہے, ہمارے عیش جو ہے وہ حرام کی بنیاد کے اوپر وہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور وہ سارا ساز و سامان ہے. تو در حقیقت دعا پر طبیعت اس لیے مائل نہیں ہوتی دعا کے لیے, تو اور دعا کی اس کیفیت کے حصول کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل را بدل رہے, آپ کے دل میں خلوص ہوگا اللہ کے لیے تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ میری دعا سنے گا قبول کرے گا. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں خود تو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہا ہوں, تو کبھی بھی آپ کے اندر دعا کے لیے میلان رجحان پیدا نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ کمزوری کہ ہمارے اپنے اعمال, ہمارا اپنا طرز عمل, زندگی میں ہمارا انداز, جو رخ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے بحثیت مجموعی اپنی زندگی میں, اس کے نتیجے میں دعا کی لذت سے ہم محروم ہو گئے. یہ حلاوت مناجات, دعا کی لذت, اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعا کرنا, اس سے ہم محروم ہو گئے. جب محروم ہو گئے تو اس کی تلافی کے لیے یہ سارے دھندے ہیں جو ہم نے ایجاد کیے ہیں, ان کی ہمارے دین کے اندر اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت صحابہ اور سنت خلفائے راشدین میں ان تقریبات اور ان جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے دل جو ہے صحیح بات کے لیے کھول دے, اور جو چیزیں ہمارے یہاں رواج پا گئی ہیں اب ان کے بارے میں حکیمانہ طرز عمل تو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کی اس طریقے سے براہ راست فرنٹل اٹیک اس پر کریں اور براہ راست اس کے خلاف فتوی بازی شروع کر دیں. یہ شاید مؤثر نہ ہو بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے, اس کے نتائج جو ہے منفی نکلے, اس کے برے اثرات زیادہ ظاہر ہو, ضد پیدا ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جہاں سوال کیا جائے وہاں بڑی ہی اچھے انداز میں یہ بات بتا دی جائے, خود ایسی چیزوں سے اجتناب برتا جائے, ان میں شرکت نہ کی جائے. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے زیادہ مفتیانہ انداز میں فتوے دے دینا جو ہے وہ بھی میرے نزدیک حکمت تبلیغ کے خلاف ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض خواتین اس پر مصر ہیں کہ یہ باتیں ہم پورے طور سے تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ خود ڈاکٹر صاحب ہمیں نہ بتائیں, تو میں نے یہ وقت نکالا ہے. اور ہمارا ایک مشاورت کا اجتماع ہو رہا تھا, اس کا ایک سیشن جو ہے عصر سے مغرب تک کا اس وقت کا, اسی لیے مجھے ثابت کرنا پڑا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں جو بھی صحیح بات ہے وہ ہم سب کے دلوں کے اندر وہ جاگزی ہو جائے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو, اور ہم دین میں اصل جو ہے اپنا مزاج یہ بنا لیں ہر شے کے بارے میں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی سند, کوئی ثبوت, کوئی اس کی نظیر ہمیں صحابہ کے اندر, ہمیں حضور کے دور میں ملتی ہے کہ نہیں. تعبدی امور میں جو امور ہم حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں, عبادت کے معاملات, انہیں ہمارا مزاج بڑا سخت ہو جانا چاہیے کہ پہلی بات جو ہم تلاش کریں وہ یہ ہے کہ اس چیز کی کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی بنیاد, کوئی اساس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر نظر آ جائے تو سر آنکھوں پر فبحا, وہ تو ہمارے لیے گویا کہ بسر و چشم قبول. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں کو انسان ترک کر دے, چھوڑ دے, اس لیے کہ زیادہ غالب اس کے بارے میں احتمال یہی ہے کہ یہ دوسری قوموں سے ہمارے اندر یہ چھوت کی بیماریاں لگی ہیں, اور ہم نے یہ نئی نئی رسمیں جو ہیں وہ اپنے غیر مسلم اقوام کے قرب اور تعلق کی وجہ سے اختیار کر لی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹس, ویڈیو کیسٹس, وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے. مکتبہ خدام القرآن, قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور. ہمارے فون نمبرز ہیں 5869501, 5869502, اور 5869503۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.tanzeem.org۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔